سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کوئی ایسا طبقہ ہے، بالکل ہی الگ ہے نعوذ باللہ، جیسے انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں. اولیاء اللہ معصوم تو نہیں ہوتے، محفوظ کر دیے جاتے ہیں یہ تو ہے، لیکن وہ غم بھی بہت اٹھاتے ہیں. حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے مولانا رومی کا ایک شعر نقل فرمایا ہے اپنے اشعار میں ہی، عارفاں زانند ہر دم آمنو کہ گزر کردند از دریائے خون. عارفین اللہ والے امن سے کیوں رہتے ہیں، اتنے پرسکون کیوں رہتے ہیں؟ کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی پرسکون ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنے وقت میں بڑے بڑے مجاہدات اللہ کے راستے میں کیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے غم اٹھائے ہوتے ہیں، ایک دریائے خون انہوں نے اللہ کے راستے میں عبور کیا ہوتا ہے، تب جا کر ان کو خدا تعالیٰ یہ فتوحات عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اس کو پھر دنیا کے انعامات سے بھی نوازتے ہیں کہ مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اخروی انعامات بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. تو یہ سمجھنا کہ اولیاء اللہ کوئی اور قوم ہے، ہم کوئی اور قوم ہیں، جو کام کوئی ولی اللہ کر سکتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے نہیں ہیں، بس ہم جیسے ہیں ویسے ہی صحیح ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے اور نقصان کا سودا ہے. میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جذب مانگنا چاہیے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا مانگنا چاہیے، جس میں ذرہ برابر بھی ولایت صدیقیت کے کسی درجے میں کمی نہ ہو، ایک ذرہ بھی کمی نہ ہو، ورنہ جنت میں بھی حسرت ہوگی. سورۃ التغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی کہ کاش ہم اور کام کر لیتے، کاش ہم کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتے اور اپنی اصلاح کرا لیتے اور اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جاتے، اور زیادہ کام کر لیتے، اور زیادہ گناہوں سے بچ جاتے، اور زیادہ تقوی اختیار کر لیتے، اور زیادہ نیک عمل کر لیتے. کافروں کو تو حسرت ہوگی لیکن جنتیوں کو بھی ہوگی، جنت کی عمدہ عمدہ نعمتیں دیکھ کر اور اللہ کے قرب دیکھ کر ان کو بھی حسرت ہوگی. تو بجائے وہاں حسرت اٹھانے کے یہاں کام کر لو، آج کام کر لیں گے وہاں انشاءاللہ حسرت نہیں ہوگی. اس لیے میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ اولیاء صدیقین کا آخری درجہ مانگو، جس نے یہ نہیں مانگا، مانگنے میں بھی کمی کی، وہ بھی اس کو بھی حسرت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حسرت سے بچائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ یہیں دنیا میں خوب محنت کرنے کی اور اللہ کے راستے میں غم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں. داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. شروع میں نے یہی عرض کیا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ والے اور قوم ہیں، وہ معصوم ہیں، ان کو تقاضے نہیں آتے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، تقاضے ان کو بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض میں عشق کا مادہ اتنا ہوتا ہے کہ تقاضے شدید ہوتے ہیں، بہت ہی شدید تقاضے ہوتے ہیں کہ دل پہ زلزلہ طاری ہو جائے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ پھر بھی اپنی آنکھ خراب نہیں کرتے، پھر بھی اپنے گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے. یہ اصلی کام یہی کرنے کا ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کو تقاضا آتا ہے، جتنا شدید تقاضا آتا ہے، اس تقاضے کو کچلنے سے اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ قرب خداوندی اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو تقاضے نہیں آتے، وہ انسان ہیں، بشر ہیں، اور مرد ہیں یا عورت ہے ولی اللہ، وہ تقاضے ہر انسان کو آتے ہیں. اس میں تقاضا ہی نہیں، اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ تقاضے کو کچلنے سے تو ثواب ملتا ہے. مثلا کوئی نابحرم جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کا تقاضا ہے، تو تقاضا ہونا برا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا برا ہے. اور جو اس تقاضے کو کچل دے گا اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں، وعدہ حدیث قدسی میں، اور زبردست قرب خداوندی اس کو نصیب ہوتا ہے. اور اسی طرح سے برادری میں، رشتہ داروں میں ایسی تقریبات ہوتی ہیں جہاں مکس گیدرنگ ہے یا گانا بجانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دو آوازیں ملعون ہیں، دو آوازیں ملعون ہیں، ایک خوشی کے موقع پر گانا بجانا، ملعون معنی لعنت کیا گیا، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. تو دو آوازیں ملعون ہیں، ایک خوشی کے موقع پر گانا بجانا، دوسرے غم کے موقع پر رونا چلانا. یہ دو آوازیں ملعون ہیں، لعنت کی گئی ہیں یہ. اللہ تعالی ہم کو بچائے. تو ایسی تقریبات جس میں گناہوں کے کام کھلم کھلا ہو رہے ہیں، گانا بجانا ہے یا مکس گیدرنگ ہے، پردہ نہیں ہے، بے حیا عورتیں پھر رہی ہیں اور موویاں بن رہی ہیں، آتش بازی چھوٹ رہی ہیں، ایسی جگہ پر جانا بڑا گناہ ہے، اور خداوند تعالی سے نعوذ باللہ ٹکر لینے کے مترادف ہیں. اس لیے کہ واضح حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. گناہ کے کام میں تعاون کرنے والا بھی گناہگار ہوگا، مگر چلے جاتے ہیں، بے خوف چلے جاتے ہیں، اور برادری کے اور رشتہ داروں کی ناراضگی کو مول لینا نہیں چاہتے ہیں. اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض کر دیا، احکم الحاکمین کو ناراض کر دیا، ساری مخلوق کو رزق دینے والا، زندگی دینے والا، ساری مخلوق اس کے محتاج ہیں، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، محتاجوں سے ڈرتے ہیں اور خالق سے نہیں ڈرتے ہیں. تو یہ حماقت کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ساری مخلوق ناراض ہو جائے لیکن ہمارا مالک ناراض نہ ہو، یہ تو ہے باوفا بندہ، ورنہ وہ بے وفا ہے اور نالائق ہے اور بے غیرت ہے. یہ روٹی تو اللہ دیتا ہے، اللہ کی روٹی کھاتا ہے، مگر یہ نمک حرامی کرتا ہے، نمک اللہ کا کھاتا ہے اور شیطانی کام کرتا ہے، بے حیا بن کے یہ چلا جاتا ہے مکس گیدرنگ میں، اور رشتہ داروں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرے، نبھانا چاہیے، یہ مرتے ہی سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، کس کو ناراض کرنا چاہیے تھا اور کس کو خوش کرنا چاہیے تھا، سب مرتے ہی پتہ لگ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس زندگی ہی میں اللہ کو منانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرمائے.
ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. اس نے پانی کے چکروں میں میری، اس نے پانی کے چکروں میں میری، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں. اس نے پانی کے چکروں میں میری، اس نے پانی کے چکروں میں میری، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں.
ہر صورت میں تغیر لازمی ہے, زوال لازمی ہے. آج حسین ہے کل غیر حسین ہونا ضروری ہے, جھریاں پڑنا ضروری ہے. یا تو مر جائے گا یا جھریاں پڑ جائیں گی, حسن جو ہے بالکل جاتا رہے گا, زائل ہو گیا. تو اب جب حسن زائل ہو گیا تو چونکہ صورت پرست تھے, صورت سے عشق تھا, تو یہ صورت پرستی تو حقیقت میں خود غرضی ہے. اپنے نفس کے لیے, اپنی غرض کے لیے محبت کی, اور جب وہ چیز جاتی رہی تو اب بھاگ لیا. اب دل نہیں لگ رہا, حلال نعمت میں بھی دل نہیں لگ رہا, اب شکل دیکھ کے بخار آنے لگا ہے. تو یہ صورت پرستی ہے, خود غرضی ہے. یہ تو یہ محبت نہیں ہے بلکہ خود غرضی ہے. تو شکل بگڑ جاتی ہے. مراد حضرت والا رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ بگڑنے والی شکلوں سے جی لگانا, اپنی زندگی کو ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا, اور ان شکلوں کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کر دینا, دین سے غفلت کرنا, آخرت سے دوری اختیار کرنا, یہ گھاٹے کا سودا ہے. بگڑنے والوں پر دل لگانے سے بگڑ جاتا ہے, مرنے والوں سے دل لگانے سے مر جاتا ہے, دل مر جاتا ہے. اور اللہ جو زندہ حقیقی ہیں, ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی محبت کی شراب ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ جنت میں بھی یہ صفات نہیں ہے, جنت ازلی نہیں ہے, جنت کی شراب ازلی نہیں ہے, پہلے نہیں تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, تو اس میں یہ صفت نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے. جنت جو ہے بعد میں پیدا ہوئی, ابدی ہے, لیکن ازلی مزہ اس میں نہیں ہے, ازل کا مزہ نہیں ہے اس میں. اللہ کی ذات ایسی ہے جو ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے. اپنی زندگی کو برباد ہونے والی شکلوں پہ, ضائع ہونے والی شکلوں پہ ضائع نہ کرو, بلکہ اللہ پر فدا کرو. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. شکل بگڑی تو باغ نکلے دوست, شکل بگڑی تو باغ نکلے دوست, جن کو پہلے غزل سنائے ہیں, جن کو پہلے غزل سنائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی, منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی, منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ بغیر کام کیے تمہیں جنت مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی کچھ کام کیے بغیر ہی جنت دے دیں گے. مجاہدہ کرنا ہوگا اور مشکل اٹھانی ہوگی اللہ کے راستے کی, محنت کرنی ہوگی, مشقت کرنی ہوگی, پھر عیش, ہمیشہ کا عیش و آرام ہم دیں گے تم کو اپنے فرض سے, اس کو ہم قبول فرما لیں گے. اور جنت کے بعد قرب الہی ہے, اس سے بھی اعلیٰ درجہ قرب الہی کا ہے. تو جب جنت بے محنت کے, مشقت کے نہیں ملے گی, تو اللہ کا قرب کیسے بے محنت کے مل جائے گا؟ اس کے لیے ہزاروں زخم حسرت کھائیے, لیکن یہ زخم حسرت جو ہے, ایک ایک زخم حسرت ہزار خوشیاں جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہوتی ہیں, ایک زخم حسرت اس سے کروڑا درجہ اچھا ہے, کروڑا درجہ قیمتی ہے. اور یہ زخم حسرت جو کھاتا ہے, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بہار جاویدانی عطا فرماتے ہیں, وہ غمزدہ نہیں رہتا بلکہ اس کے چہرے پر نور کی تابانی ہوتی ہے, اس کے چہرے سے زندگی کا احساس ہوتا ہے, زندہ دلی کا احساس ہوتا ہے, زندگی کا احساس ہوتا ہے, روح کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی روح زندہ ہے. چہرہ دیکھ کر لوگ بول اٹھتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہے, کوئی شاہ ہے. سبحان اللہ. منزل قرب یوں نہیں ملتی, منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے, زخم حسرت ہزار کھائے. آخری شعر. کام بنتا ہے فضل سے اقدر,
کام بنتا ہے فضل سے ابتر فضل کا آسرا لگائے کام بنتا ہے فضل سے ابتر کام بنتا ہے فضل سے ابتر فضل کا آسرا لگائے داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے اپنا عالم الگ سجائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے
رسالہ جزاء الاعمال سے نیکیوں اور طاعات کے دنیاوی اور اخروی فوائد اور ثمرات کا بیان خیرات کرنے سے مال میں برکت اس بیان میں کہ طاعات میں مال خرچ کرنے سے مال بہت بڑھتا ہے نیکیوں کے اندر مال خرچ کرنے سے قال اللہ تعالی وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اور جو کچھ تم زکاۃ دیتے ہو جس سے محض اللہ کی رضامندی چاہتے ہو پس یہ لوگ دونا کرنے والے ہیں یعنی مال کو دنیا میں اور اجر کو آخرت میں یعنی مال میں دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خوب اجر ملتا ہے اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے رہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بڑے بیل کی طرح جیسے بڑا جانور بن جاتا ہے اس قدر بڑھاتے ہیں پھر یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو بڑھا دیتے ہیں اس بیان میں کہ طاعت کرنے سے قلب میں ایک راحت اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی سوچتا ہے بھائی میں تو پہلے ہی تندرست ہوں میں کیا خرچ کروں جو اس کی استطاعت ہو 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ کچھ نہ کچھ نیک کام میں خرچ کرتے رہنا چاہیے استمرارن کرتے رہنا چاہیے صدقہ نکالنا چاہیے صدقات سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور صدقہ جو ہے اللہ کے یہاں بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہو جاتا ہے تو یہ کہ جو بھی استطاعت ہو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ علماء حضرات کو بھی حضرت نے فرمایا اگرچہ علماء کی اس اساتذہ کی تنخواہیں انتہائی کم ہوتی ہیں ایک مزاح حضرت والا نے سنایا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ہمارے ہاتھی کو رلا دے گا ہم اس کو اتنی دولت عطا کریں گے بہت بڑا انعام رکھا بہت سے لوگ آئے اس کو ہنسانے کا نہ رلانے کا رلانے کے لیے انعام رکھا کہ ہمارے ہاتھی کو جو رلا دے تو بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی دردناک کہانیاں بہت ہی خوفناک اور دلدوز واقعات سنائے لیکن ہاتھی جوں کا توں کھڑا رہا ہلا بھی نہیں پھر ایک مولوی صاحب آئے آخر میں تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں بادشاہ نے کہا اتنے بڑے اوکھلا آ گئے آپ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے یہ اتنے بڑے بڑے اوکھلا نے اس کو رلانے کی کوشش کی ہے نہیں روئے انہوں نے کہا آپ مجھے ایک موقع دیں اچھا ٹھیک ہے جا کے مولوی صاحب نے ہاتھی کے کان میں جو کہا تو آنسو زار و قطار بہنے لگے ہاتھی کے سب حیران ہو گئے بادشاہ نے انعام تو دیا لیکن پوچھا کہ آپ نے کیا کہا اس سے کہا کہ میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتا دی تھی ویسے ہی بیچارے اتنے کم ان کو وظیفہ ملتا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ دے کہ علماء کی کس قدر قدر کرنی چاہیے کتنی خدمت کرنی چاہیے ان کو ہدیہ وغیرہ دینا چاہیے ان کے وظائف اچھے ہونے چاہیے بڑھیا ہونے چاہیے کیونکہ وہ تو اصل سرکاری کام کر رہے ہیں اور ایک ٹیوشن پڑھانے والے کو تو ہزاروں روپے تنخواہ دے دیتے ہیں اور دین پڑھانے والے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ بیچارے وہ بالکل سفید پوش رہتے ہیں اور یہ کہ ہمارے حضرت نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ آپ بھی اپنی تنخواہ میں سے اپنے وظیفے میں سے چاہے ایک روپیہ دو روپیہ ہی کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں. ایک روپیہ دو روپیہ کیا چیز ہے, پانچ روپے یا دس روپے دے دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. غرض یہ کہ جو آدمی اپنے آپ کو تندر سمجھتا ہے کہ میں کیا خرچ کروں, تو یہ اس کی نقصان کا سودا کر رہا ہے. وہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے. اطمینان قلب کا حصول اس بیان میں کہ طاعت کرنے سے یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے سے قلب میں ایک راحت اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, جس کی لذت کے رو برو سامنے اب تقلیم یعنی ساتوں بر اعظم کی سلطنت بھی گرد ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دولت باطنی عطا فرما دیتے ہیں کہ دنیا اس کی نظروں میں ہیش ہو جاتی ہے اور اس کے قلب کو سکون اور راحت نصیب ہو جاتی ہے. قال اللہ تعالیٰ علی بذکر اللہ تطمئن القلوب, ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل. بفراغ دل زمانے نظر بما روئے یہ اذان کے چتر شاہی ہم روز ہائے ہوئے. خالی دل یعنی خالی دل کے ساتھ کسی حسین چہرے کو ایک وقت ایک بار دیکھ لینا شاہی چتر اور تمام دن کے شور مچانے سے بہتر ہے. ایک اور بزرگ نے سنجر بادشاہ ملک نیم روز کو اس کے خط کے جواب میں لکھا تھا, چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود حوث ملک سنجرم زاگہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب بل ملک نیم روز بیک نو بیک جو نمی خورم. یعنی بادشاہ نے لکھا تھا ان بزرگ کو کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو ملک نیم روز کے جتنا خراج وغیرہ ٹیکس آتا ہے وہ سب آپ کی خانقاہ کے لیے میں وقف کرنا چاہتا ہوں, ملک نیم روز آپ کی خدمت کے لیے. تو انہوں نے یہ اشعار لکھ کے دیے تھے اور اس کے معنی یہ ہیں, شاہ سنجر کے چھتر کی طرح یعنی جو بادشاہوں کے اوپر چھتری ہوتی ہے سائے کے لیے کالے رنگ کی, تو شاہ سنجر کے چھتر کی طرح میرے بخت کا چہرہ بھی سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں ملک سنجر کی خواہش ہو. جس وقت سے ملک نیم شب کی مجھے خبر ملی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک جو کے عوض بھی ملک نیم روز کو نہیں خریدوں گا. ملک نیم شب کے معنی راتوں کو اللہ سے آفغا کرنا, اللہ سے تعلق پیدا کرنا, مناجات کرنا, تہجد گزاری کرنا. ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر جنتی لوگ ایسے حال میں ہیں جس حال میں ہم ہیں تب تو وہ بڑے مزیدار عیش میں ہیں. دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ افسوس یہ غریب دنیا دار دنیا سے رخصت ہو گئے, نہ انہوں نے عیش دیکھا نہ مزہ. تیسرے صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ ہماری لذت سے واقف ہو جائیں تو مارے رشک کے ہم پر تیغ زنی یعنی تلوار چلانے لگے. کبھی یہاں تک اس لذت کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس لذت کو جنت پر ترجیح دینے لگتے ہیں, بلکہ لذت قرب کے رہتے دوزخ میں جانے پر راضی ہو جاتے ہیں, اور جو یہ لذت نہیں تو جنت کو ہیج قرار دیتے ہیں. ہر کجا دل بر بود قرم نشین فوق گردوں است نے قار زمین, ہر کجا یوسف رخ باشد جمع جنت است آنگر سے باشد قار جا, بات دوزخ جنت است اے جاں فضا بے تو جنت دوزخ است اے دل ربا. یعنی جس جگہ محبوب تشریف فرما ہوں یعنی اللہ تعالیٰ ہوں, عاشق کے نزدیک وہ جگہ آسمان سے بھی اونچی ہے زمین کا گاڑا نہیں. جس جگہ کوئی چہرہ یوسفی چاند کی طرح روشن ہو وہ جگہ جنت ہے اگرچہ وہ کنواں کی گہرائی کیوں نہ ہو. اے محبوب تیری معیت میں دوزخ بھی جنت کی طرح ہے اور تیرے بغیر جنت بھی دوزخ کی طرح ہے. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ لذت کس غضب کی ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم دوزخ کی طلب کرنے لگیں, مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا سب سے قیمتی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا, اللہ کی معیت ہر کائنات کی ہر شے سے افضل ہے. اگر اللہ کا ساتھ ہو تو کیسے بھی حالات ہوں, کیسے بھی مصیبت ہو, پریشانی ہو, تعلق مع اللہ نصیب ہے تو وہ جنت کی طرح رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت سے باب التوکل و صبر کے بارے میں یہ بیان ہے. توکل اور صبر کا بیان, توکل کی حقیقت. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہو. یعنی اللہ نے ضمانت دی ہے کہ ہم رزق دیں گے. قرآن پاک میں بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہوں کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیں گے, اور اللہ ہمیں جانتے ہیں, ہمارے ہر حال سے جانتے ہیں, اور ہمارے وقت پر ہمیں ہمارا مقدر شدہ رزق ضرور ملے گا. اور رزق کے اسباب اور وسائل کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کام نہ کرے, گھر سے نہ نکلے, اس کو توکل نہیں کہتے, بلکہ تدابیر اختیار کر کے اس سے نظر ہٹا لینا اور حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا توکل ہے. کام کرے لیکن نظر اللہ پر رکھے, اور یہ یقین کرنا کہ اسباب اور تدابیر کچھ مفید نہیں ہو سکتے اگر حق تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو. اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کے حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا, اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھنا. اسی طرح مصائب میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا, اور الحمدللہ علی کل حال کہنا, اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا, اور کفارہ سیئات یعنی گناہوں کے مٹنے کا, اور رفع درجات یعنی درجوں کا بلند ہونے کا وسیلہ سمجھنا صبر کہلاتا ہے. تفصیل کے لیے احقر مؤلف کا رسالہ, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا رسالہ تکمیل الاجر فی تحصیل الصبر کا مطالعہ اس باب میں نہایت مفید, اور اس پر عمل اور قرب و رضا حق اور حصول ولایت کا انشاءاللہ تعالی وسیلہ ہوگا. خلاصہ یہ کہ صبر کی چار قسمیں ہیں: نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا, ہر گناہ سے نفس کو روکنا, فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر, اور دینی یا دنیاوی مسائل پر صبر کرنا. ایسا شخص گناہوں سے امن میں رہے گا اور دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پاوے گا. اللہ تعالی ہمیں پورا پورا توکل اور صبر عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ کے عنوان سے یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے, غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور خاتم المرسلین اور منتہى النبیین تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکام شرعیہ میں جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو احکام شرعیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اقتداء کریں گے, یعنی آپ ہی کی شریعت کو اپنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.